اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی فوار پڑتی ہے اور کبھی تیز موسلادھار بارش ہوتی، تو قرآن مجید کا پڑھنا بھی اسی طرح ہے. کبھی انسان تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہے اور کبھی پڑھتا چلا جاتا ہے تیز بارش کی طرح، جیسے دورہ قرآن ہے. اب پیچھے لمبی مدت گزرنے کی بات، دلوں کی سختی کی بات اور فسق کی اور نافرمانی اور ناشکری کی بات، اور اس کے بعد بارش کی بات، اور کہا کہ میں نے عقل والوں کے لیے نشانیاں کھول کے رکھ دی ہیں، اب سمجھو. تو کیا نشانی ہے، کیا سمجھنے کی بات ہے؟ کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اتنے سال سے قرآن پڑھ چکے اور سمجھ چکے اور ترجمہ بھی آتا ہے اور تفسیر کے بھی ہمارے نمبر بہت اچھے تھے. نہیں، ہمیشہ مزید کی ضرورت رہتی ہے. اور کبھی موسلادھار بارش کی، اور رمضان اس اعتبار سے بہترین موسم ہے وحی کی بارش کا، کہ اللہ کا کلام ہم نمازوں میں بھی سنتے ہیں اور دن کو بھی پڑھتے ہیں اور سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے بعد واقعی ہمارے اندر ایک چینج آ چکا ہو اور ہم ایک نئے انسان بن چکے ہوں اور ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہو. کیونکہ اگر زندگی پہلے سے بہتر نہیں ہوئی، ہمارے نیک کاموں میں کوالٹی نہیں آئی، اس میں اس کی مقدار میں اضافہ نہیں ہوا، تو گویا ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا. پھر فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے. آج صدقہ اور خصوصاً قرض حسن کی بات بار بار ہے کہ اللہ کی خاطر خرچ کرنا، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. آپ دیکھیے کہ ہم جب بھی کہیں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ضرور سوچتے ہیں کہ پروفٹ کتنا ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ غلے کے اونٹ منگوائے جو اتنے زیادہ تھے کہ جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو زمین تھرتھرانے لگی. تو جب غلے کے اونٹ آئے تو فوراً جو آڑتی ہوتے ہیں، جو کام کرتے ہیں خرید و فروخت غلے وغیرہ کی، وہ آگے وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں اتنے میں دے دو، اور نفع کی کوئی مقدار بتائی کہ 5% دیتے ہیں، 10%. تو وہ نہیں مانے، ان کا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے پھر قیمت بڑھا دی، ان کا ہمیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے اور بڑھائی، بڑھاتے گئے. جب آخر وہ تھک گئے، وہ کہنے لگے کہ اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. اور انہوں نے سارا غلہ صدقہ کر دیا کہ جس رب کو میں دے رہا ہوں وہ ایک کے بدلے 10 اور پھر 700 گنا، اور خصوصاً اللہ کی خاطر دینے کا ثواب جو سورۃ البقرہ میں ہے وہ کیا ہے، 700 گنا تک کا ثواب ہے. دنیا میں کون سی جگہ ایسی ہے، بزنس کون سا ایسا ہے کہ جس میں آپ کو 700% پروفٹ ملے؟ لیکن ہمیں یقین نہیں اس بات کا، اس لیے ہم کچھ بھی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر ڈبے میں ہم نے کچھ ڈالا تو شاید کنویں میں چلا گیا اور ہمارے ہاتھ سے چھٹ گیا اور وہ گیا ضائع ہوا. ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ جو آپ کی نیت ہوتی ہے، جو آپ کا اخلاص ہوتا ہے، جو آپ کی تڑپ ہوتی، جس جذبے کے ساتھ آپ دیتے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اسی وقت قبول کر لیتا ہے جب آپ کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے میں چلا جاتا ہے. آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یہ پھر دوسروں کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کا اجر مکمل ہو گیا، آپ کا اجر پورا ہو گیا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، اصحاب الجحیم. اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں، اور یہاں جحیم کے ساتھی بتایا گیا ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا معنی ہے اصحاب کا. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ کیوں نہیں ہم خرچ کر پاتے؟ اس لیے کہ دنیا کی رونق ہم کو اپنے اندر پھنسائے رکھتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے روزمرہ کے دنیا کے جو کام کاج ہیں اور ان میں جو ہماری مشغولیت اور دلچسپیاں ہیں، اگر اس کی نقشہ کشی کرنا چاہیں تو اس آیت میں موجود ہے. کیا ہے لعب؟ کھیل. کھیل کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کھیلتا ہے تو وقتی طور پر تو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے چیز اجڑ گئی. کچھ بھی آپ کام کرتے ہیں, مثلاً کوئی مہمان آ رہے ہیں, آپ نے بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا ہے, بہت کچھ بنایا, گھر سجایا, رونقیں لگی, جب وہ چلے جاتے ہیں تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ولہون, لہو کیا ہے؟ انسان کا ایسی باتوں میں, ایسی چیزوں میں دلچسپی لینا جس میں آپ کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ اور فن, انسان اس وقت بہت خوش ہوتا ہے. اب دعوت ہی کو لیجئے, مہمان آئے اور پھر خوب خوب باتیں ہو رہی مزے مزے کی, اور کسی کا بھی اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا, نمازوں میں بھی تاخیر اور باقی فرائض سے بھی غفلت. وزینہ, زینت کیا ہے؟ گھر بھی سجا ہوا ہے, کپڑے بھی سجے ہوئے ہیں, نئے نئے لباس پہن کے آ رہے ہیں. وہ تفاخر, اور ایک دوسرے کا خاموش مقابلہ بھی ہے, میرا لباس اس سے بہتر ہے. وہ تکاثر فی الاموال, مال کی نمائش بھی ہے, نئے نئے زیورات اور نئی نئی چیزوں کی نمائش, اور پھر اس میں بھی صرف یہ نہیں کہ اپنی نمائش بلکہ اس بات پہ نظر رکھنا کہ کس کا مجھ سے بہتر ہے, اور پھر گھر جا کر اسی کا مطالبہ کرنا, اور پھر آئندہ اس کو حاصل کرنے یا اس سے بہتر حاصل کرنے میں دوڑ لگا لینا. ول اولاد, اور اولاد, جب مجلسوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اولادوں ہی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے یہ پڑھ چکے ہیں, یہ ایسے قابل بن چکے, کتنے زیادہ ہم ان کے بارے میں اوور پروٹیکٹیو اور کتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ذرا سی بات بھی ان کو کر دے تو ہم کو کتنا ناگوار گزرتا ہے. اور پھر اولاد اور اولاد کی بھی اولاد, اس کے باہم مقابلے, صرف ان کی تعداد اور نمبر پر ہی نہیں بلکہ ان کی دنیا کی کامیابیوں پر, اور اس کی وجہ سے بہت خوش ہونا اور اترانا اور دوسروں کے اوپر روب جمانا. حالانکہ وہ محنت اولاد کی ہوتی, ٹھیک ہے کچھ ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے لیکن کریڈٹ سارا ہم خود ہی لے رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس سب کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی اس رنگ راگ میلے اور خوشیوں اور اولاد اور مال کی کثرت اور تفاخر اور زینت اور رونق, اور پھر ہوا کبھی کبھار انسان دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہو کر زندگی کی روٹین ہی بنا لے کہ اسی طرح اس کو اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو شامل کر لے جیسے نماز روزہ اور دین کے باقی احکامات ہیں, تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں. جب بھی ہم ایسے کوئی کام کریں ضرور سوچیں کہ کیا صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشلائزنگ بھی بس ایسے ہی ہوتی تھی؟ وہ بھی اسی طرح زندگی بسر کر رہے تھے. ہم چاہتے تو یہ کہ ہمیں بھی وہی مقامات ملے اور ہمارے جنت بھی وہی ہو اور قیامت میں ان کے قریب ہو, لیکن طرز زندگی کتنا فرق ہے. ہم کہتے ہیں ہم ان کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں, اسوہ حسنہ پہ عمل کر رہے ہیں, لیکن اپنی ایک پارٹی اور ایک دعوت کو ایک نظر دیکھیے اور اس کا ایک سارے بائسز چھوڑ کر بے لاگ جائزہ لیجئے کہ واقعی یہ سنت کی پیروی ہو رہی ہے. جتنے گھنٹے ہم اس میں ضائع کرتے ہیں اور جتنے پھر اس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اور اس کا جو انجام ہوتا ہے, وہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا واقعی ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ واقعی اس کے بعد ہمارے تقویٰ میں اور ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ ہر مجلس قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گی, سوائے اس کے کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو اور جس کے بعد انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو. اور جہاں اللہ کا ذکر ہی نہیں, وہ تو ایسا ہے جیسے گدھے کے مردار پہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں اور وہاں سے اٹھ جائیں, کیونکہ وہ دلوں کو بھی مردہ کر دیتا ہے نا. ایسی مجلسیں اور ایسی رونقیں, دل بجھ جاتے ہیں اس میں, یا انسان حسرتیں لے کے لوٹتا ہے یا کوئی دوسروں کی منفی باتیں ذہن میں لے کے واپس آتا ہے, جس میں خوشی کا حصہ بہت کم ہے اور پریشانی کا کہیں زیادہ. تو فرمایا کہ تمہارا یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے, سمر آتی ہے, خوب بارشیں ہوتی ہیں, ہر طرف ہریالی ہے, پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی, پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے, ہمائے اس بھوس کو اڑائے پھرتی ہیں. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی. تو جو کچھ انسان کرے گا اس کے مطابق ہی یہ سب کچھ پائے گا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما قل وکفا خیر مما کثر والہا, جو کم ہے اور کافی ہے, سفیشنٹ ہے, نیڈز پوری ہوتی ہیں, وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہے اور غافل کرنے والا ہے. یعنی وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے پاس ضرورت کا ہے وہ اپنی نیڈز پوری کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, بنسبت ان لوگوں کے جن کے پاس بہت ہے اور اس بہت کو پا کر وہ خدا ہی کو بھولے ہوئے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. سابقو, دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سابقہ مفاعلہ ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کس چیز میں؟ زیور میں، کپڑے میں؟ نہیں، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، اردھا کا ارد سما اول ارد، جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. وعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے کہ جس کو وہ اپنی محبت دے دے، جس کو وہ اپنے رسولوں کے طریقے پہ چلنا سکھا دے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو. زمین سے مراد جیسے کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، یہ زمین پہ آنے والی آفتیں ہیں. یا تمہارے اپنے نفس پر کسی بیماری، تکلیف، درد کی شدت، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو، یعنی اللہ کو سب معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کس پر کیا تکلیف آئے گی، اور اس تکلیف میں کون کیا کرے گا. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، تمہارا دل نہ ٹوٹے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. یہ اللہ کی حکمت سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی ضرور کوئی مصلحت ہے اس میں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی فیصلہ تمہارے لیے کر دیا اس میں اسے الزام نہ دو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ کہ اس نے تمہارے حق میں کوئی برا کیا. اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ، کیونکہ دنیا میں کبھی تو انسان کو کچھ ملے گا اور کبھی انسان سے کچھ چلا جائے گا. جب کچھ چلا جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کچھ ملے تو بھی اللہ کے شکر گزار بنو، اس پر اکڑو نہیں، پھولو نہیں. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوں اور فخر جتاتے ہوں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں، خود بھی اللہ کے راستے میں نہیں دیتے اور دوسروں کو بھی دینے سے روکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، اے لوگوں، اللہ تعالی سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو. اگر کوئی بخل کرے اور لوگوں کو اپنے مال نہ دے تو اپنے آپ سے ابتدا کرے اور اپنے نفس پر صدقہ کرے. کس طرح؟ کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خود کھائے اور پہنے. یعنی مال اس لیے اللہ نے نہیں دیا کہ اسے صرف بینک کا خزانہ انسان بنا دے یا وہاں جمع کر دے اور تسلی رکھے ہر مہینے سٹیٹمنٹ دیکھ کر کہ اتنے ہو گئے میرے پاس. وہ بینک والوں کو فائدہ دے رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں دے رہے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ لِنَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے، اس کا وبال اسی پہ پڑتا ہے. تو اگر تم کسی کو نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے آپ پر تو خرچ کر لو، خود کو تو دو. خود کی بھی جائز ضروریات پوری کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے، کہ اللہ اگر تم کو روحانی، علمی، مادی فوائد عطا کرتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کو، ان وسائل کو اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرتے ہو. ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ضروری نہیں کہ آپ نیک ہیں تو آپ کے بچے بھی ضرور نیک ہوں گے. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہی ہوتا ہے کہ اللہ بچوں کو ہدایت دے دے، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ نیک ہیں اور اولاد کسی دوسری طرف چل پڑتی ہے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، یعنی نصارہ کے دل نرم ہے بنسبت دوسری قوموں کے، اور رہبانیت یعنی ترک دنیا، دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کرنا انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی، پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے عمل اس کے مطابق نہیں جو کتاب ان کو بتاتی ہے، کیونکہ فاسق حدیں توڑنے والے کو کہتے ہیں، نافرمانی کرنے والے کو. اب دیکھیے کہ رہبانیت میں کیا ہے، کم کھاؤ یا نہ کھاؤ، شادی نہ کرو، یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں شادی کرنا جو ہے وہ کوئی پسندیدہ فعل نہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کر لی وہ تو پھر بالکل ہی ان کے دین اور طریقے کے اپوزٹ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بچے عیسائیت کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتے ہیں ان کے نزدیک بھی شادی کو بہت پسندیدہ چیز نہیں رہتی، جو کہ ایک درست چیز نہیں. نکاح ہمارے نبی کی سنت ہے، ایمان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، عبادت ہے، لہذا نیکی اور تقوی یہ نہیں کہ انسان حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ دے. نیکی اور تقوی کیا ہے؟ کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر لے. یعنی یہ تو کوئی کمال نہیں کہ آپ ہر چیز چھوڑ دے اور پھر عبادت کرنے بیٹھے، کمال تو یہ ہے کہ آپ اپنے باقی تقاضے بھی پورے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ تم کو عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے. سورۃ المجادلہ 28 پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. ایک صحابی تھے اوس بن سامت، جن کی اہلیہ کا نام تھا خولہ. انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری پیٹ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. یہ ایک طرح سے دور جاہلیت میں طلاق دینے کا طریقہ تھا. حضرت خولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور پوچھا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ بولے ہیں تو کیا میں ان کے لیے حلال ہوں؟ فرمایا نہیں، میرے خیال میں تو تمہاری طلاق ہو چکی. اس پر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا اور میرا کیا ہوگا، اور یہ یعنی کہ یہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، آپ میرے لیے کوئی حل نکالیے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے تو کچھ بھی نہیں بتا سکتے تھے، لہذا آپ یہی کہتے رہے کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت وہ بار بار اپنا دکھ اور کرب بیان کر رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اس عورت کی بات سن لی اور اس مظلوم عورت کی بات کو اتنی عزت دی کہ رہتی دنیا تک قرآن مجید میں اس کو محفوظ کر لیا. آپ دیکھیے کہ اکثر عورتیں شوہروں کے ہاتھوں ستائی جاتی ہیں اور پھر وہ بندوں کے پاس جا کر اپنے مسائل کا حل بھی طلب کرتی ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، بندے ان کو حل نہیں بتا سکتے. ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وتشتکی الی اللہ، وہی کہنا چاہیے جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے فریادیں کریں، اور اللہ سنتا ہے. جس طرح اس عورت نے اپنی بات سنائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، لیکن دونوں کی گفتگو کو اللہ نے سن لیا. آپ دیکھیے کہ آپ پیغمبر تھے، جو کچھ بتاتے تھے وہی کے ذریعے بتاتے تھے، وہی کے بغیر آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. یعنی اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے بھی آپ کی لمٹس تھی. اسی طرح جب ہم میرج کاؤنسلنگ کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں یا اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے اختلافات یا پرابلمس کو لے کے کسی بھی انسان کے پاس, آج کی دنیا میں خواہ کوئی کتنا بھی بڑا عقل مند, صاحب نظر, صاحب بصیرت, صاحب وزڈم اور بڑا اسکالر ہی کیوں نہ ہو, لیکن بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس کے پاس جا کر اپنی ساری کہانی بتاتے ہیں, روتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی حل نہیں ملتا. وہ جھوٹی تسلیاں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نو ریزلٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال دے کر ساری عورتوں کو یہ بات سمجھا دی کہ اپنے شکوے اللہ کے سامنے رکھو, اس سے دعائیں کرو, اس سے فریادیں کرو, وہ سننے والا ہے. جیسے اس نے اس عورت کی بات سن لی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اندر کمرے میں بیٹھی تھی, باہر وہ عورت اپنا جھگڑا کر رہی تھی, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہی تھی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے اس کی بات سن لی کہ اللہ کس طرح سنتا ہے. بندے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں سنتے, ایک جگہ بیٹھے ہوئے, ایک جیسے خیالات رکھنے والے, ایک جیسی دلچسپیوں والے, وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے جس طرح اللہ ہم کو سمجھتا ہے. لہذا اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پھر اس موقع پر ایک قانون دے دیا گیا, کیا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں, ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے, جنم دیا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں, یعنی ایسا کہنے سے کوئی ماں نہیں ہو جاتا, بیوی ماں نہیں بن جاتی اگر تم ایسے بول بولو. اسی طرح جو بیٹا نہیں اس کو بیٹا کہنا بھی جھوٹ, جو ماں باپ نہیں ان کو ماں باپ, حقیقی ماں باپ کی طرح کہنا کہ یہ ماں باپ ہے ہمارے, وہ بھی جھوٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھوٹ کو سخت ناپسند کیا ہے, لہذا کوئی ایسا رشتہ جو جھوٹ پر مبنی ہو وہ بھی ناپسندیدہ ہے, اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں. اسی لیے آپ نے سورۃ الاحزاب میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں پڑھا, ان کا حکم پڑھا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو, اگر باپ کا نام معلوم نہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, پھر کوئی بھی نام رکھ دو, مگر اپنا نام ان کو مت دو کیونکہ اس سے نسب میں خلل آتا ہے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح بیوی کو بیوی کا مقام دو, بیوی بیوی ہے اور ماں ماں ہے. اب بیوی کو ماں کی جگہ پر, ماں کو بیوی کی جگہ پر مت رکھو. تو بات یہ ہے کہ یہ منکر ہے اور زور ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی, صرف بات ہی بولی تھی, ایک جملہ ہی کہا تھا, اس سے قبل کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے, یعنی تمہیں سبق سکھانے کے لیے زبردست بھاری جرمانہ عائد کیا گیا ہے ایک طرح سے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے, آج کل تو نہیں ملتے, وہ دو مہینے کے مسلسل پے در پے روزے رکھے, ایک روزہ چھوڑ دیا پھر شروع سے شروع کرے. رمضان کے 30 بھی آخری عشرے میں لوگوں کے لیے مشکل ہو رہے ہیں, تو کہا یہ کہ یہ مہینہ ختم ہو تو آپ سمجھے کہ پورا شوال بھی ساتھ ہو, اور یہ فرض روزے نہیں اس میں آتے, اس کے علاوہ روزے رکھے, کتنی بڑی پینلٹی ہے. روزہ کیا ہے؟ تربیت کا طریقہ, تزکیہ کا, تقویٰ کا, کہ خدا خوفی پیدا ہو. یہ کس کے اوپر یہ سب کچھ ڈالا جا رہا ہے؟ اس کے لیے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کی. عورتوں کو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں کوئی حق نہیں دیا, اور ہماری کوئی سنوائی نہیں, اور ہمارے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں گیا, اور ہمیں تو بس یوز ہی کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ شوہر کے ذمہ ڈال رہے ہیں کہ غلام آزاد کرو, نہیں تو پھر دو مہینے کے روزے رکھو. ذالکم توعظون بہ, اس طریقے سے تم کو نصیحت کی جا رہی ہے, یعنی خالی لفظوں کی نصیحت نہیں بلکہ ساتھ جرمانہ بھی. واللہ بما تعملون خبیر. اور یہ حقیقت ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کر بیٹھتا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ دور جاہلیت کی رسم تھی, اور وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو پتا نہیں, اور ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہی چلا آ رہا ہے, اور کیا ہوا اگر ہو گیا. تو بات یہ کہ بعض اوقات ہمیں نہیں بھی پتا ہوتا, لیکن قانون توڑنا تو قانون توڑنا ہی ہے, غلط بات تو غلط بات ہے. یہ کسی نے مجھے ایک نوٹ دیا تھا کئی دن پہلے کہ جب گاڑیوں کو ٹکٹ لگے تھے تو کہتی ہیں کہ کل ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جن کو روڈ پہ گاڑی کھڑی کرنے پہ ٹکٹ ملا ہے, تو ان خوش نصیبوں میں میرا نام بھی ہے. میں ٹکٹ دے کر حیران ہوئی, اللہ یہ ٹکٹ کیسے ملا, میں تو 2.5 سال سے گاڑی کو اسی جگہ پارک کرتی ہوں. گھر جا کر بیٹی کو ٹکٹ دکھایا, بیٹی کہنے لگی ممی آپ بھول رہی ہیں, آپ 2.5 سال سے ویکینڈ پہ گاڑی پارک کرتی ہیں, لیکن اب آپ ویک ڈیز پر دورہ قرآن میں جا رہی ہیں. اپنی غلطی کو مانتے ہوئے میں نے بیٹی سے کہا کہ تم اس ٹکٹ کو پے کر دینا. کہنے لگی ٹھیک ہے میں کر دوں گی, لیکن آپ کو پتا ہے قانون توڑنے پر سزا تو ہے, قانون توڑنے پر سزا تو ہے. استاذہ اسی بات کو میں آخرت کے دن سے ریلیٹ کر رہی تھی, وہاں کی پولیس بھی آگ کا پروانہ ہاتھ میں دے کے چلی جائے گی, کیونکہ یہاں ہم اس دنیا میں اللہ کے قانون دن رات توڑ رہے ہیں. اگر ابھی کسی کو ٹکٹ نہیں مل رہا اللہ کے قانون توڑنے پر, تو وہاں تو مل جائے گا. وہاں تو کوئی بیٹی بھی نہ ہوگی جو آپ کا ٹکٹ پے کر دے, وہاں کی کرنسی تو صرف نامہ اعمال ہی ہوں گے. قانون کی پابندی کرنے والے تو بے فکری سے ٹکٹ لیے بغیر نکل جائیں گے, لیکن قانون توڑنے والے بچ نہ سکیں گے. تو یہ بعض قوانین توڑنے پر دنیا میں جو جرمانہ رکھا گیا ہے, یہ بھی دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم آخرت کی سزا اور جرمانے کو سامنے رکھیں. مثلا آپ دیکھیں کہ روزہ توڑنے کی, جان بوجھ کے توڑنے کی, اور روزے کی حالت میں وہ کام کرنے کی جسے اللہ نے حرام کیا ہے, کوئی اجازت نہیں. لیکن اگر کوئی شخص تھا وہ اچھا اللہ غفور رحیم ہے, ابھی تو میرا یہی دل چاہ رہا ہے کہ میں ایسا کر لوں, کھا لوں یا بیوی کے پاس چلا جاؤں اور اس سے تعلق قائم کر لوں, کوئی نہیں اللہ غفور رحیم ہے معاف کر دے گا, بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے, کوئی بات نہیں. آپ اللہ کی حدود توڑ رہے ہیں. روزہ تو سیلف ڈسپلن سے کھانے کے لیے آیا ہے اور آپ سیلف ڈسپلن ہی کے خلاف جا رہے ہیں. بعض وقت حیرت ہوتی ہے نا کہ انہوں نے صرف دو لفظ بولے تھے لیکن کیسا قانون بنایا گیا, کس قدر جھنجھوڑا گیا. اور یہ عبرت ہے ہمارے لیے, آخرت کے لیے سبق ہے, اور اس میں عبرت ہے کہ ایسے ہی غفلت سے اللہ کے قانون توڑتے نہ چلے جائیں. اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پیدر پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو, یعنی بہت بیمار ہے کوئی شخص یا معذور ہے کہ وہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ پاتا, تو یہ جرمانے کے روزے ہیں یا جسے کہنا چاہیے تاوان ہے یا فدیہ جو ہے. اس پر اگر قادر نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. آپ دیکھیے کہ بار بار پیچھے آپ نے اللہ اور رسول پر ایمان کی بات پڑھی, اور یہاں پر فرمایا کہ یہ حکم اس لیے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. اللہ نے حکم اتارا, رسول تم کو دے رہے ہیں, دین مکمل ہی جب ہوتا ہے جب دونوں کی بات مانی جائے. یا یہ کہ ماننا صرف زبانی کلام ہی ماننا نہیں ہے, اصل ماننا کیا ہے کہ ساری زندگی میں جو ہمیں احکامات دی گئے ان کو مانے, اور وہ احکامات صرف نماز روزے کی حد تک ہی نہیں, ازدواجی زندگی میں بھی, بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی, شوہر کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی, بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی, اگر کسی پر کوئی زیادتی کی تو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. قیامت کے دن وہ شخص انتہائی فقیر ہوگا جو ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے لیکن اس کی نیکیاں لوگ لے جائیں. کون لوگ؟ جن پر اس نے دنیا میں زیادتی کی تھی. دنیا میں انسان کس پہ زیادتی کرتا ہے؟ جس کے ساتھ کوئی خار یا بیر ہوتی. تو قیامت کے دن وہی لوگ جن کے ساتھ خار بیر تھی وہی نیکیاں لے کے جا رہے ہیں اٹھا کے, اور وہ انسان ہاتھ ملتا رہ رہا ہے, اور بلکہ اگر کم ہو گئی نیکیاں تو ان کے بھی گناہ سمیٹ رہا ہے. تو اس سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, یہ باؤنڈریز ہیں. اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. کافر کون ہے یہاں؟ کن کو انکار کرنے والا کہا جا رہا ہے؟ جو ان حدود کی پابندی نہ کریں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں, اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, توبہ بھی نہیں کرتے. ریئلائز بھی نہیں کرتے، شرمندہ بھی نہیں ہوتے اس پر، لیکن اللہ نہیں بھولتا، وہ ایک ایک نافرمانی کو اور توڑی ہوئی حد کو لکھ چکا ہے. تو یہ رمضان بہترین موقع ہے کہ انسان روزے کے ذریعے، نمازوں، دعاؤں، تسبیحات، صدقہ خیرات، تہجد، ان سب کے ذریعے اپنے پچھلے ساری زندگی کے قصوروں کو معاف کروا لیں. معلوم نہیں اگلا سال یہ ہمیں ملتا ہے یا نہیں، جو ملا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ جو لکھا جا چکا ہے اس کو کوشش کریں کہ آپ کے آنسو اس کو مٹا دیں. اللہ سے خوب خوب دعائیں کریں.